بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته واتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: او الصوم جن، الصوم جنه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ، اس کا دوسرا روزہ ہے، بارہواں روزہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے رمضان مبارک کی عبادات کو قبول فرمائے، اور اس کی جتنی بھی برکات ہیں اور رحمتیں ہیں ان کو کما حقہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ دعا ہمیں بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان مبارک کا ہمیں بھرپور فائدہ عطا فرمائے. اللہم سلمنی لرمضان، وسلم رمضان علی، وتسلمہ منی متقبلہ. اے اللہ، مجھے بھی سلامت رکھیے، اور رمضان مبارک کو بھی میرے لیے سلامت رکھیے، اور میرے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو قبول فرمائیے. اپنے سلامت رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے صحت، عافیت، سلامتی عطا فرما، تاکہ میں رمضان مبارک کی روزہ بھی رکھ سکوں، رات کی عبادت قیام کی شکل میں بھی کر سکوں، اور دیگر جتنے بھی عبادت ہیں وہ بھی بجا لا سکوں. اور رمضان مبارک کو میرے لیے سلامتی کا باعث اس لیے بنا تاکہ رمضان مبارک کے جو فضائل ہیں وہ مجھے حاصل ہو جائیں. لیکن اگر میری کمی، کوتاہی اور سستی کاہلی کی وجہ سے میں نے اس سے بھرپور فائدہ نہ اٹھایا، تو وہ وعیدیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہیں، اس سے مجھے محفوظ فرما. وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال کے طور پر لیلۃ القدر کے بارے میں، کہ یہ ایک ہزار مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، بلکہ اس سراپا خیر ہے، اور جو کوئی اس خیر سے محروم رہا تو وہ ساری خیروں سے محروم رہا. اب ایک رات عبادت کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پورا سال دیا ہے، پوری زندگی دی ہے، لیکن اس ایک رات کو بھی انسان اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ پھر انسان محروم ہی ہے، بعد قسمت ہی ہے کہ انسان تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی عبادت کر کے اپنے پروردگار کو راضی نہیں کر سکا. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں وہ مشہور حدیث منبر جس کو کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیری پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور دوسری پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آمین، اور تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آج آپ سے کچھ غیر معمولی عمل ہوا ہے جو آپ کی پہلی عادت شریفہ نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی تین بدعائیں میرے پاس نقل کی ہیں. اور پہلی دعا یہ کہ جس کسی کے پاس میرا نام مبارک آئے اور وہ نبی میرے پر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے تو وہ ہلاک ہو جائے. تو میں نے کہا آمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم جب مجلس میں ایک مرتبہ نام لے لیا جائے یا پڑھ لیا جائے تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجیں، اور یہ اس میں ہم کنجوسی نہ کریں، مجھے پورا مکمل درود شریف پڑھیں. آج کل تو ہر چیز کے اندر ہی شارٹ کٹ چال نکلا ہے. اب مثال کے طور پر لوگ درود شریف کو ہی دیکھیں کہ اس کو بعض جگہ پہ سواد لکھ دیتے ہیں، بعض کا سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں، تو وہ تو درود شریف کے قائم مقام نہیں ہے. اور انگریزی میں PBUH لکھ دیتے ہیں، تو یہ PBUH یہ جو ہے پیس بی اپن ہم، یہ کوئی قائم مقام درود شریف کا تو نہیں. اگر کسی نے لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنا یا بھیجنا اس وقت لازم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا نام تو نام وہاں ذکر ہوا ہے، اور اس نے بھی جس نے بھی یہ لکھا ہے اس نے حق ادا نہیں کیا ہے. اب انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ جو کوئی تحریر لکھ رہا ہے یا کوئی عبادت کر رہا ہے اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ رہا ہے، اور پھر وہاں انسان کنجوسی کر رہا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بدترین کنجوس شخص ہے وہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ جو ہے درود شریف نہ پڑھے، یعنی اس کا نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی طاقت خرچ ہوتی ہے، اور نہ کوئی قوت خطر خرچ ہوتی ہے، بس تھوڑی سی زبان تو ہلانی ہے، تو آپ نے اس کو بدترین کنجوس قرار دیا ہے، کہ اس میں بدترین بخیل قرار دیا ہے، کہ عجیب انسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے اور یہ اتنا محروم شخص ہے، بد قسمت شخص ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہی نہیں پڑھ رہا. تو اس وجہ سے وہ جو ہے یہ اگر کہنا کہ بھی وہ جو کچھ بھی لکھ رہا ہے یا پڑھ رہا ہے اگر آپ پر درود شریف نہیں پڑھ رہا تو پھر وہ ایسی عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی تحریر لکھ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پورا درود شریف نہیں لکھ پا رہا یا اس کو توفیق نہیں ہو رہی تو یہ بدقسمت شخص ہے، یہ محروم شخص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہمیشہ مسلمانوں کا یہ طرز عمل رہا ہے. آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیے کہ وہاں جو ہے سینکڑوں مرتبہ ہزاروں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے، ہر مرتبہ استاد بھی درود شریف پڑھتے ہیں، صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، اور جو ہے طلبہ بھی پڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جب بھی ہم سنیں، جب بھی ہم پڑھیں نام جو ہے کسی تحریر میں، تو فوراً پورا جو ہے صلاۃ والسلام پڑھنا چاہیے. سواد سے کام نہیں بنے گا، اس سے وہ فریضہ ادا نہیں ہوگا اور ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور سواد لام عین سے نہیں، PBUH سے کام نہیں چلے گا. تو اس وجہ سے یہ تو انسان کو یعنی تھوڑا سا وقت اگر لگائے گا تو یہی تو عبادت ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ حضرت طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں جو ہے دعا مانگتا ہوں، اور اس دعا میں میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مناجات کچھ وقت رکھا ہوا ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مناجات کرتا ہوں اور جو ہے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ جو تم نے ایک تہائی حصہ رکھا ہوا ہے درود شریف پڑھنے کے لیے، اس سے تھوڑا یہ اچھا ہے، لیکن اگر تھوڑا اور بڑھا دو تو یہ جو ہے تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو صحابی نے اور تھوڑا سا بڑھا دیا، تو آپ پھر فرمایا کہ اچھا تم نے میں آدھا کر دیا اپنا وقت، آپ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس کو بھی زیادہ کر دو تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو وہ صحابی نے بڑھاتے بڑھاتے اپنا پورا وقت جو بھی عبادت کے لیے راز و نیاز ذکر جو ہے دعا کے لیے ذکر و اذکار کے لیے رکھا تھا، وہ سارا کا سارا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے کے لیے جو ہے وہ متعین کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے بہتر ہے. اب ہوگا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دنیا کی جو ضروریات اس کو بھی جو ہے مکمل فرما دیں گے، اور اخروی بھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ یعنی اگر کوئی انسان چاہے نا کہ بھائی اس کے دنیا کے کام بھی چلتے رہیں اور آخرت کے کام بھی بنتے رہیں، آخرت میں بھی کامیابی مل جائے، تو وہ جو ہے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. اور جمعۃ المبارک میں تو ویسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف. کثرت سے مراد یہ ہوتا ہے کم از کم جو ہے 1000 مرتبہ پڑھے، کم از کم، کم از کم جو ہے یہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لے، سب سے افضل ترین درود شریف جو ہے یہ نماز والا ہے، درود ابراہیمی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی افضل ہوتا، اس سے کوئی برتر ہوتا، اس سے کوئی زیادہ فضیلت والا ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول وہ نماز کے اندر اس کو ہمیں تلقین فرما دیتے. اس کے اندر دونوں چیزیں آ گئی ہیں، بلکہ بہت ساری آ گئی ہیں. ایک تو صلات بھی آ گئی، اسلام بھی آ گیا، اور آپ کی آل پر بھی درود شریف آ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آ گیا. تو یہ جامع معنی درود شریف ہے اور بہت فضائل والا ہے، تو اس کا معمول بنا لے. اور چھوٹے سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے چھوٹا نہیں ہے. اگر انسان کوئی اس سے اور چھوٹا کوئی ابریویشن کوئی مختصر ہے تو وہ کوئی نہیں، کم از کم یہ ہے. تو جب بھی کہا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھیے، صلاۃ والسلام پڑھیے، تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا چاہیے. جب یہ تو ایسی عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں اور فرشتے کرتے ہیں اور پھر ہمیں بھی حکم دیا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان مشابہت اختیار کر رہا ہے، مماثلت اختیار کر رہا ہے درود شریف صلاۃ والسلام پڑھ کر اور فرشتوں کے ساتھ. تو یہ ہر جمعے کے خطبے پہلے جمعے کے اندر تو آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اس میں یہی تو بار بار یہادیاں کرائی جاتی ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ آپ کا حق ہے, یہ اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی جو حدیث منبر ہے اس کے اندر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ ہلاک ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ وہ اس کو نہ تو پیسے لگ رہا ہے, نہ وقت لگ رہا ہے, نہ کچھ کر رہا خرچ ہو رہا ہے, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ رہا ہے, پھر بھی وہ صلاۃ السلام نہیں پڑھ رہا. تو ایسے شخص میں کہ ہلاکت میں کوئی جو ہے شک نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے, بلکہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میرے پاس بار بار زیادہ کیوں نہیں آتے, تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اس وقت آتا ہوں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور اجازت ہوتی ہے. تو یہ جو حدیث لے کر آئے ہیں, یہ جو بات لے کر آئے ہیں, تو اللہ کے حکم سے تو لے کر آئے, اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کر رہے ہیں. تو سید الانبیاء, امام الانبیاء, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہہ دیں تو پھر کسی کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ معمول بنا لینا چاہیے, جب بھی کہیں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو فوراً جو ہے درود شریف پڑھ لے, اس میں خطبے کے اندر کہ انسان دل کے اندر پڑھ لے, کیونکہ خطبہ نماز کے قائم مقام ہوتا ہے, اس میں کلام اور دوسری بات نہیں کرنی ہوتی ہے. تو یعنی سراپا انسان دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے. بہرحال یہ پہلی اس میں بات بیان فرمائی. اور دوسرے ممبر پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو آپ نے جو بد دعا کی تھی کہ جس کسی کی زندگی کے اندر اس کے والدین اس کو حیات ملے, زندہ ملے, اور پھر ان کو وہ راضی نہ کر سکا, ان کی خدمت کر کے اور ان کی دعائیں لے کر, تو پھر ایسا شخص کے لیے ہلاکت کی بد دعا فرمائی. اب ظاہر ہے کہ ایک انسان کے پاس بہت زیادہ فرصت ہوتی ہے, بہت زیادہ مدت ہوتی ہے کہ انسان اپنے والدین کو راضی کر لے, اور جب ان کو پھر والدین ایسی ہستیاں ہیں کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ راضی ہو سکتی ہیں, اور وہ اپنی اولاد کے لیے یک طرفہ ان کی محبت, ان کو جو ہے کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے اور والدین کو اپنے اولاد سے, بلکہ دنیا میں شاید کوئی ایسی ہستی ہو جو یہ چاہتی ہو کہ میری اولاد مجھ سے بھی زیادہ ترقی کر لے. عمومی طور پر دنیا کے اندر تو ایک مقابلہ ہوتا ہے نا, کوئی یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی کوئی مجھ سے زیادہ بڑھ نہ جائے, مجھ سے آگے نکل نہ جائے, لیکن والدین ایک ایسی ہستیاں ہیں کہ وہ والد کی بھی اور ماں کی بھی, والدہ کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے, یہ آرزو ہوتی ہے, یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد دنیا کے اندر بھی ترقی کر لے اور دین میں بھی ترقی کر لے, آخرت میں بھی ترقی کر لے. تو اس وجہ سے جب بھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے, کمی پیشی ہو جائے, تو پھر والدین کو فوراً راضی کر لے. اگر کسی نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو راضی نہ کیا تو پھر اس کے لیے, ایسے شخص کے لیے, ایسا بدقسمت اور بدبخت شخص, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے. تو ایسے شخص کی ہلاکت میں بھی کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے. اور والدین کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے دو دروازے ہیں, یہ جنت کے دو دروازے ہیں, اگر یہ تم سے راضی رہے, راضی ہوئے تو تمہارے لیے جنت کے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں, اگر ان میں دونوں ناراض ہیں تو جنت کے دونوں دروازے بند اور جہنم کے دو دروازے تمہارے لیے کھول دیے جاتے ہیں, اور ان میں سے ایک راضی ہے تو ایک جنت کا دروازہ کھلا اور ایک جہنم کا دروازہ کھلا, اور ایک جنت کا دروازہ بند, ایک جہنم کا دروازہ بند. تو رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد, یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے, اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے, اللہ کی رضا والدین کی خوشی میں ہے. تو اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں بیلنس, شریعت نے بیلنس رکھا ہے. تین جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید میں ہمیں وصیت فرمائی, یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کرنا ہے, والدین کے ساتھ بہترین والا سلوک کرنا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سورہ لقمان کے اندر یہ, اور اس طرح سورہ عنکبوت کے اندر یہ دونوں جگہ پہ فرمایا ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ والدین کا حکم ہر اس کام میں, ہر اس بات میں ماننا ہے جب تک وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ دے. اگر کوئی والدین میں سے کوئی ایک والدہ یا والد شریعت کے خلاف کوئی حکم دے تو پھر ایسا حکم والدین کا ماننا یہ جائز نہیں ہے. طریقے سے سلیقے سے حکمت عملی سے ان کو بتا دیا جائے, بات واضح کر دی جائے کہ بھئی یہ بات آپ کی شریعت کے خلاف ہے, اور یہ اس وجہ سے ایک طرف اللہ کی حدود ہے, ایک طرف آپ کا احکامات ہیں, آپ کے جن حقوق ہیں, اس وجہ سے اب یہاں ایک ریڈ لائن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایک ریڈ لائن رکھی ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں نے یہ فضیلت سن لی ہوتی ہے والدین کی فرما برداری کی, تو اس میں پھر جو ہے ہر وہ جائز ناجائز ان کی بات اپنے والدین کی ماننے لگ جاتے ہیں. تو یہ بات خوب اچھی طرح ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ والدین کی اطاعت, والدین کی فرما برداری اس وقت تک ہے جب تک وہ ہمیں شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی بات کا حکم دے. لیکن اگر شریعت سے خارج, شریعت سے متجاوز کوئی بات کسی کی چیز کا ہمیں حکم دیں, کسی چیز کا مطالبہ کریں, تو پھر وہ مطالبہ ہم اس ماننا وہ جائز نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے جو سورہ عنکبوت کی آیت کریمہ کے اندر, ان کی والدہ جب یہ اسلام لے کر آئے تو ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی. آج کل بھی لوگوں کا ایک طریقہ ہے اپنے حقوق اپنے احتجاج کرنے کا, حقوق منوانے کا. تو یہ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کچھ نہیں کھاؤں گی پیوں گی جب تک تم اپنے واپس پرانے دین پر واپس نہیں آ جاتے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, تو پھر وہ تو اپنے دین پر اسلام پر ڈٹے ہوئے تھے, اور پھر اپنی والدہ کو آ کر مخاطب کر کے کہا کہ اے والدہ, مجھے تم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہے, لیکن اگر تمہاری جیسی میرے پاس سینکڑوں مائیں ہوں اور مجھے اس بات کا حکم دے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر لوں, میں اللہ کی حکم عدولی کر لوں, اللہ کے حکم کے خلاف کر لوں, تو میں ایسی 100 مائیں بھی اس پر قربان کر دوں گا, لیکن اللہ کا حکم ایک بھی حکم نہیں توڑوں گا. تو یہ حد ہے, یہ شریعت نے ایک ضابطہ بتا دیا. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی کہا کہ والدین جب وہ بوڑھے ہو جائیں یا ویسے بھی اپنی زندگی کے اندر, تو ان کو اوف تک بھی نہ کہو. وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ اوف سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی حرکت, کوئی بھی ایسا فعل, کوئی بھی ایسا بات انسان کے عمل سے یا اس کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے جو اس کے والدین کو ناگوار گزرے. اگر اس نے اپنے طرز عمل سے ایسے کندھوں کو بھی اچکایا یا سر کو بھی جھٹکا یا جو ہے ماتھے پر پیشانی پر بل بھی ڈالے اور والدین سے اسی انداز سے کوئی ناگواری کا اظہار کیا, تو یہ بھی اس حکم کے اندر داخل ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ والدین کا حق یہ ہے کہ انسان ان کو ہمیشہ, اور اس میں یہ دیکھیے کہ اگر والدین اس کے کوئی حق نہیں پورا کر رہے, وہ ان کی ذمہ داری ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے ان کے درمیان ہے, لیکن اس کو اس کے مقابلے میں اولاد کو ان والدین کے مقابلے میں یہ حق نہیں دیا گیا شریعت میں کہ وہ پلٹ کر اپنے والدین کی نافرمانی کرے. تو اسی وجہ سے اسی آیت کریمہ کے اندر ہمیں ایک دعا بھی سکھلائی ہے کہ ہمیں والدین کی زندگی کے اندر اور والدین کی وفات کے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ اب میرے والدین دونوں پر رحم فرمائے جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا, اس رحم کی بدولت انہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا, وہ شفقت مادری شفقت پدری شفقت والدین کی شفقت وہ دونوں مجھے ملی. اے اللہ اب وہ بوڑھے ہو گئے یا بڑے ہو گئے اور چاہے وہ زندہ یا فوت ہو گئے, اے اللہ ان پر رحم فرما. یہ حق, یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے لیے ہم یہ دعا مانگا کریں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی اسی وجہ سے کسی نے یہ بہت اچھی بات کہی کہ جب انسان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑے گا تو اس میں ایک گناہ اپنے والدین کے حقوق بھی ادا کرے گا. وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مستقل فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہے دنیا میں, ان کا ایک کام یہ کہ وہ دنیا میں گھومتے ہیں اور گھوم کر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، جو کوئی آپ کے روزہ مبارک پر پڑھتا ہے آپ براہ راست اس کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں. اور لیکن دنیا میں اگر کوئی دوسری جگہ پہ پڑھتا ہے تو وہ فرشتے اس صلاۃ والسلام کو لیتے ہیں اور لے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اس انداز سے تعارف کرا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں، یعنی جب انسان صلاۃ والسلام پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے نہ صرف پڑھنے والے کا نام اور بلکہ اس کے والد کا نام بھی آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اولاد بنی ذریعہ اپنے والد کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تذکرہ خیر کرنے کا درود شریف کے ذریعے. تو یہ دیکھیے کہ یہ درود شریف کی کتنی برکت ہوئی کہ ہم ایک گناہگار سیاہ کار نافرمان لوگ کہ ہمارا تذکرہ فرشتے اور پھر وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لیا جائے، یہ بہت سعادت والی بات ہے. یہ کس وجہ سے؟ کہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. تو بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے والدین کا حقوق ادا کرنے کا. تو بہرحال تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جس کسی کے زندگی کے اندر ماہ مبارک آ جائے، ماہ سیام آ جائے، رمضان مبارک آ جائے اور اس میں وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے. ایک مہینہ کم فرصت نہیں ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سے معافی مانگنا تو چند ایک لمحے کی بات ہوتی ہے. انسان سچی توبہ کر لے، گڑ گرا لے، ندامت. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو مشہور ہے نا، کہ اس میں باران رحمت نہیں ہو رہی تھی، بارش رحمت کی بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ طریقہ یہ ہے کہ نماز صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے. صلاۃ الاستسقاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر کھلے میدان میں نماز پڑھی جاتی ہے اور وہاں جانور اور بچوں کو بھی لہایا جاتا ہے، جانور اور بچوں کو، اس وجہ سے کہ جانور معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، اور بچے بھی معصوم ہوتے ہیں، جب تک بلوغت کو نہیں پہنچتے تو وہ بھی معصوم. تو ان کی برکت سے شاید اللہ سبحانہ و تعالی جو بڑے لوگ بالغ لوگ ہیں گناہگار، ان کے معصوموں کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی بارش کی رحمت برسا دے. تو اس طرح باہر میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ گئے ہوئے تھے تو بارش مانگ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، کہ تمہارے مجمع کے اندر ایک ایسا گناہگار شخص ہے جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہوئی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مجمع کو یہ بات بتائی کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ مجمع کے اندر کوئی ایسا بدبخت شخص ہے، گناہگار شخص ہے کہ اللہ کے اتنی اس نے نافرمانیاں کی ہیں کہ اس کی وجہ سے سب بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، بارش سے محروم ہیں. اور یہ بات سننی تھی تو ہر ایک میں نے توبہ تلافی کی، ندامت کے آنسو بہائے، اور بیچ میں وہ شخص بھی تھا جس کی وجہ سے بارش رک گئی تھی. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، ادھر سے اس شخص نے توبہ، سچی توبہ کر لی، گڑ گڑا کر ندامت دل کے اندر پیدا ہو گئی، آئندہ جو ہے گناہ نہ کرنے کا عزم دل کے اندر پیدا ہو گیا اور گناہ چھوڑ دیا، اور جو حقوق تھے اللہ کے یا بندوں کے تو ان کو پورا کرنے کا اس نے دل میں تعین کر لیا کہ بھی میں ان کو پورا کروں گا، تو یہ اس کی توبہ ہو گئی. تو جب توبہ ہو گئی تو فوراً بارش برسنے لگ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور اللہ سے پوچھا، اے اللہ، وہ بندہ تو ابھی اس مجمع سے باہر بھی نہیں نکلا ہے لیکن بارش برسنی شروع ہو گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کہ اس بندے نے توبہ کر لی ہے، تو اس وجہ سے جب اس بندے نے میرے سے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، تو میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کی برکت سے میں نے تم پر باران رحمت بارش برسا دی ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات عجیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھی، اے اللہ، مجھے وہ بندہ تو دکھلا دے، اے اللہ، مجھے وہ بندہ تو دکھلا دے جو گناہگار تھا جس کی وجہ سے ہم سب بارش سے محروم تھے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی، ان رحمتی واسعہ، کہ میری رحمت سے ہر چیز کو وسیع ہے. اللہ کی صفات میں سے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے ستار العجوب، ستار العجوب کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، یہ اللہ کی ستاری تو ہے، ہم اپنے بدن کو مختلف طریقوں سے، بدن کے عجوب کو مختلف طریقے سے چھپاتے ہیں، کہیں کپڑوں سے چھپا لیتے ہیں اگر جو ہے کہیں کپڑے سے نہیں چھپا سکتے، چہرہ ہے تو بیوٹی پارلروں پر جا کر جو ہے چہروں کو لیپا پوتی کر کے جو ہے چہرے کے عجوب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ستار عجوب ایسے کہ ہمارے جو باطنی جو گناہ ہیں، رذائل ہیں، جو گندگیاں ہیں، ان کو ایسا چھپایا ہوا ہے کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے اشکارا ہو جائے تو ہم جو ہے مجمع میں لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. جو ہماری خلوت کی زندگی ہے، جو ہماری انفرادی زندگی ہے، جو ہمارے انفرادی گناہ ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم کسی دوسرے کے سامنے آنکھیں ڈال کر اس کو دیکھنا جو ہے قابل نہ رہیں. یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے. بلکہ یہی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ جس کسی شخص نے کسی مسلمان کے عجوب کو، گناہوں کو چھپایا، پردہ پوشی کی، گناہ کو چھپایا، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس بندے کے گناہوں کو بھی چھپائیں گے. آج ہمارا طرز عمل تو اس کے برعکس ہو گیا نا، کہ ہم جو ہے جب ایک بات کسی کے ہوتی نہیں ہے اور لیکن بنا کر، گڑ کر، اور وہ جو اس کے کھاتے میں لا کر جو ہے ڈال کر پھر جو ہے اس کو ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اس کو بدنام کرتے ہیں. اگر وہ ہو تو پھر یہ اور بھی بدتر ہے کہ اس کو رسوا کرنا. بھائی وہ بندے کا، اللہ کا معاملہ ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ تبلیغ کا دینا جو ہے انبیاء کرام کا کیا ہے، وہ یہی طریقہ تھا نا کہ وہ لوگ اس کو کہتے تھے انبیاء کرام کو کہ کبھی ان کو کہتے کہ تم جو ہے پاگل ہو، کبھی کہتے تھے کہ تم کم عقل ہو، کبھی کہتے تم جادوگر ہو. وہ کہتے کہ ہم تو ایک اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی دعوت دینے والے ہیں، اور ہمارا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. تو جو یہ کہ بلکہ داروغہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ستار العجوب ہے. تو پردہ پوشی کی حد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، جب وہ بندہ گناہگار تھا میں نے اس وقت اس کی پردہ پوشی کی، اب وہ بندہ موسیٰ نے معافی مانگ لی تھا، اب میں کیسے اس کی جو ہے تمہیں دکھا دوں، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کر دوں. اور آج عمومی طور پر ہوتا کیا ہے کہ کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے، اپنی ماضی کو بھول جاتا ہے، تو لوگ اس کے ماضی کو ہی کھنگالتے رہتے ہیں. کبھی اس بندے نے توبہ، پتہ نہیں کب توبہ کر لی ہوگی اور کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کری، اور تم اس کے ماضی کو لے کر بیٹھے ہوئے پرانا کھاتا کھول کر بیٹھے ہو. اور پرانا کھاتا کھولنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ بندے کا معاملہ ہے. تو بھلا ہمیں تو حکم دیا ہے کہ بندے کی جو ہے ستاری کرے، ہمیں پردہ پوشی کرے، اور جو ہے بلکہ اس کے لیے دعائیں خیر کرے، خیر خواہی کا، بلکہ یہ مہینہ ہی خیر خواہی کا ہے. کعب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مہینہ رمضان مبارک یہ خیر خواہی کا ہے. ہر ایک سے خیر خواہی، اپنے آپ سے خیر خواہی کرو، اپنے اہل و عیال سے خیر خواہی کرو، اور جو ہے تمام مسلمانوں سے خیر خواہی کرو. بہلائی کا معاملہ، ہر لحاظ سے، دین کے معاملے میں بہلائی، اور جو ہے دنیا کے معاملے میں بہلائی، آخرت کے معاملے میں بہلائی. تو بہرحال یہ جو ہے تین باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تذکرہ آئے تو درود شریف ضرور پڑھیں، ورنہ ہلاکت کی بدعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بربادی کی بدعا کی. اور اسی طرح والدین زندگی میں ملے ان کو راضی کر لے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی ہے، ہلاکت کی. اور پھر تیسرا کہ ماہ مبارک آئے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے تو کوشش کرے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگ لیں. اور دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، جو پہلا ختم ہو گیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس وعید کے اندر آ جائیں، اس ہلاکت کے سبب نہ بن جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمارے رمضان مبارک کو اس دعا کا مصداق بنا دے. اللهم صلِّ علی رمضان وسلم رمضان علی وسلم مني متقبلا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی تمام خیر برکتیں رحمت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.